خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد لله عز وجل۔ قاضی عیاض ابن موسیٰ ابن عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے یہ باب ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کی، آپ کی دعا کی برکت سے کھانے کے اندر جو زیادتی تقصیر ہوئی، اس حوالے سے معجزات سنے تھے۔ آج کے درس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معجزات کے جو درخت سے متعلق ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ یہ بھی بہت سارے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے مروی معجزات ہیں، اور ان سے کثیر تابعین نے یہ واقعات روایت کیے ہیں، جن میں سے بعض یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی ذکر کریں گے، کہ جس سے یہ معلوم ہوگا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں جن و انس یہ پابند ہیں، آپ کے حکم کو ماننے کے لیے ان کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانیں گے، اسی طرح جو اشجار ہیں اور اس کے بعد پھر جمادات ہیں، نباتات ہیں، ہر ایک پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، کہ آپ جس کو جو فرمائیں اس پر وہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ جو اس حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے سفر میں، تو ایک عربی آپ کے قریب ہوئے، عرب کے دیہات کے رہنے والے قریب ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی اور فرمایا کہ کیا تم خیر کی طرف آتے ہو، یعنی خیر کو قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے پوچھا وما ہوا، وہ خیر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس پر انہوں نے، وہ عربی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس پر آپ کی گواہی کون دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ جو وادی کے کنارے پر ببول کا درخت ہے یہ میری گواہی دے گا، تم اس کے پاس جاؤ اور جا کر اس کو ندا دو، اس کو پکارو، اس کو بلاؤ، تو یہ تمہیں جواب دے گا۔ وہ عربی اس درخت کے پاس آئے اور اس کو بلایا، تو وہ درخت اپنی جڑوں سمیت چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تین مرتبہ شہادت طلب کی، یعنی کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تینوں مرتبہ اس نے اس بات کی شہادت دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم دیا، دوبارہ چلتا ہوا وہ اپنی جگہ پر جیسے پہلے تھا ویسا جا کے لگ گیا۔ یہ پہلا واقعہ ذکر کیا۔ فرماتے ہیں، فصل فی کلام شجرتی و شہادتہا لہ بالنبوۃ و اجابتہا و دعوتہ۔ قال اخبرنا احمد بن محمد بن غلبون الشيخ الصالح فيما اجازنيه ان ابي عمر الطلمنكي ان ابي بكر بن المهندس ان ابي القاسم البغوي قال حدثنا احمد بن عمران الاخنسي قال حدثنا ابو حيان التيمي وكان صدوقا عن مجاهد عن ابن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فدنا منه اعرابي فقال يا اعرابي اين تريد قال الى اهلي قال هل لك الى خير قال وما هو قال تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله قال من يشهد لك على ما تقول قال هذه الشجره السمره وهي بشاطئ الباضي فودعها فانها تجيبك فاقبلت تخض الارض حتى قامت بين يدي فاستشهدها ثلاثا فشهدت انه كما قال ثم رجعت الى مكانها. دوسرا واقعہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشانی طلب کی. اب شارحین کے مطابق یہ تھے اعرابی مسلمان اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اسلام لا چکے تھے اور اپنے اسلام کا اظہار بھی کر چکے تھے. مزید دل کی تسلی کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو دیکھنے کے لیے معجزہ طلب کیا کہ آپ کوئی نشانی یہ دکھائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل لتلک الشجرہ کہ یہ جو سامنے درخت ہے اس سے کہو رسول اللہ یدعوکی کہ اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں. قال عربی کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ وہ درخت اپنی جگہ سے دائیں بائیں آگے پیچھے ہلنا شروع ہوا. فمالت الشجرۃ عن یمینھا وشمالھا وبین یدیھا وخلفھا آگے پیچھے گھومتا رہا. پھر اس کے بعد اس نے اپنی جڑوں کو نکالا یا اس کی جڑیں اس میں سے اکھڑی اور وہ زمین کو چیرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. یہ ایک اور معجزہ ہے کہ درخت کا زمین میں گڑے بغیر عقید و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جانا. جب جڑے نکال دی جائیں گی تو درخت جو ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا کہاں رہ سکے گا, وہ تو گر جائے گا, لیکن بارگاہ رسالت میں وہ آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ السلام علیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. اب اس عربی نے کہا کہ یہاں تو الفاظ نہیں ہیں, دیگر کتابوں کے اندر الفاظ ہیں کہ حسبک, یہ بات کافی ہے, بہت ہے, آپ اس درخت کو حکم دیجئے کہ اپنی جگہ پر چلا جائے. فرجعت, اب وہ درخت لوٹا اور واپسی اپنی جگہ پر گیا اور اس کی جو جڑیں تھیں وہ زمین میں داخل ہوئیں اور جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا. اب عربی نے آگے گفتگو کی, لیکن اس سے قبل ایک سنی عالم نے بڑی خوبصورت گفتگو یہاں پہ فرمائی, بڑا پیارا نقطہ یہاں پر بیان کیا کہ عشاق ہر ایسی بات کے اندر مزید محبت والی بات تلاش کرتے ہیں. کہ اس عربی نے درخت کو بلوایا کہ آپ وہ نشانی بتائیے, حضور علیہ السلام نے نشانی بتائی. اس واقعے کے تحت تو نہیں, دوسرا واقعہ ہے جس میں باقاعدہ عربی نے یہی نشانی کو طلب کیا تھا کہ یہ درخت آئے اور آ کر جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آپ کی رسالت کی گواہی دے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم کہہ رہے ہو ویسے اس درخت کو بلا لو. اب وہ درخت آیا, اس نے گفتگو شروع کی, تین مرتبہ حضور علیہ السلام کو سلام کیا, تو پھر گواہی طلب کی. حضور علیہ السلام نے اپنی رسالت کی تو اس نے گواہی بھی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اس عربی نے کہا کہ بس بہت ہے, آپ اس کو واپس بھیجیں. تو انہوں نے نقطہ بیان کیا کہ بات یہ تھی کہ حضور علیہ السلام اس درخت کے ساتھ مشغول ہو گئے, درخت سے گفتگو کرنے لگے, اس سے اپنی رسالت کی گواہی لی. تو عربی کو یہ مزہ نہیں آیا کہ حضور علیہ السلام میری طرف سے ہٹ کے اس درخت کی طرف متوجہ ہو جائے. تو بس جو دیکھنا تھا وہ میں نے دیکھ لیا, لہٰذا اب حضور علیہ السلام جو مجھ سے پہلے گفتگو کر رہے تھے مجھ سے ہی دوبارہ گفتگو شروع ہو جائے. اس لیے انہوں نے عرض کی کہ اس کو کہیے کہ واپس چلا جائے اور میں آپ سے گفتگو کر سکوں. اگرچہ کہ حدیث میں نہیں ہے لیکن نقطہ بڑا پیارا ہے, محبت والا نقطہ ہے, تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی جا رہی, بس ایک نقطہ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کے اندر جب عرابی نے دیکھا یہ واقعہ کہ وہ درخت اپنی جگہ پہ جا کے دوبارہ لگ چکا ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو امرت احدن ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ دوسرے کو سجدہ کرے تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی اس کے جو حقوق ہیں اس بنیاد پر اس کو میں حکم دیتا، لیکن اس کو بھی اجازت سجدہ کرنے کی نہیں ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی اجازت نہیں دی۔ اس پر انہوں نے عرض کی کہ مجھے اس بات کی اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ہاتھ پاؤں کو بوسا دوں، چوموں ان کو۔ تو اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرمائی اور پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پاؤں کے بوسے لیے۔ فرماتے ہیں وَعَنْ بُرَيْدَةَ سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً فَقَالَ لَهُ قُلْ لِتِلْكَ الشَّجَرَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكِ قَالَ فَمَالَتِ الشَّجَرَةُ عَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا فَتَقَطَّعَتْ عُرُوقُهَا ثُمَّ جَاءَتْ تَخُضُّ الْأَرْضَ تَجُرُّ عُرُوقَهَا مُغْبَرَّةً حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال العرابي مرها فلترجع الى منبتها فرجعت فدلت عروقها في ذلك فاستوت فقال العرابي ائذن لي اسجد لك قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها قال فاذن لي ان اقبل يديك ورجليك فاذن لها۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سے تین واقعات مزید یہ بیان کرتے ہیں جو صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو دور تشریف لے جاتے اور بالکل لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر بالکل ستر کر کے آپ قضاء حاجت فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب کہ اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، بالکل پردے کا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حاجت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس کے ذریعے ستر کر سکیں۔ تو دو درخت تھے اور وادی کے کناروں پر موجود تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے پاس گئے، اس کی ٹہنیوں کو پکڑا اور یہ فرمائے کہ انقاضی علیہ باذن اللہ، مجھ پر اللہ کے حکم سے تابع دار ہو جا، میری بات ماننے والی ہو جا، تابع فرما ہو جا۔ اس کی پھر شاخوں کو پکڑا اور اس کو لے کے چلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ حدیث پاک کے اندر ہے، وہ ایسے چل رہا تھا جیسے کسی اونٹ کی نکیل پکڑ کے اس کا مالک چلتا ہے تو اونٹ پیچھے پیچھے چلتا ہوا آتا ہے، تو وہ درخت ویسے ہی چلتا چلتا آ گیا۔ تو درمیان میں لا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روک دیا، پھر اس کے بعد دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کے پاس بھی اسی طرح کیا گیا، اس کو بھی پکڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح آئی اور قریب آ کے فرمائے کہ التئما علی باذن اللہ، کہ میرے لیے اللہ کے حکم سے آپس میں مل جاؤ۔ یہ دونوں مل گئے تو یہ پردہ ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حاجت کو پورا فرمایا۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ یہ تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل تھا، ایک اور روایت کے اندر یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جا کے ان درختوں سے کہو کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں، کہ ایک درخت سے جا کے کہو کہ اپنے ساتھی کے ساتھ مل جا تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے پیچھے حاجت کو پورا کر سکیں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں گیا اور جا کے یہ بات میں نے کہی تو وہ درخت آپس میں مل گئے۔ اچھا، پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد درخت جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر ان کو جانے کا حکم دیا، تو وہ جدا ہو کر اپنی اپنی جگہ پہ جا کے کھڑے بھی ہو گئے، جیسے پہلے تھے ویسے جا کے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں وفی الصحیح فی حدیث جابر بن عبداللہ الطویل ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجته فلم یرا شیئا یستطیر به فاذا بشجرتین بشاطئ الوادی فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احداهما فاخذ بغصن من اغصانها فقال انقاضي علي باذن الله فانقادت معه كالبعير المغشوش الذي يصانع قائده وذكر انه فعل بالاخرى مثل ذلك حتى اذا كان بالمنصف بينهما قال التئما علي باذن الله فالتأما وفي روايه اخرى فقال يا جابر قل لهذه الشجره يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي بصاحبتك حتى اجلس خلفكما ففعلت فزحفت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما فخرجت احضر وجلست احدث نفسي فالتفت فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا والشجرتان قد افترقا فقامت كل واحدة منهما على ساق فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا. یہ ایک واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. دوسرا واقعہ اسی کی مثل حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے دوران یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کیا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ستر ہو سکے, پردہ ہو سکے, تو کوئی جگہ ایسی نہیں تھی. تو ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں اس جگہ میں, اس وادی میں کوئی درخت یا پتھر نظر آ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ ہاں درخت ہیں قریب قریب. تو فرمایا جاؤ اور ان درختوں سے کہو کہ تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالکل مل جاؤ, قریب قریب آ جاؤ. اور اسی طرح پتھروں سے جا کے کہو. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فوالذی بعثہ بالحق, اس ذات کی قسم جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, میں نے دیکھا کہ درخت یعنی کھجور کے درخت یہ آپس میں قریب قریب ہوئے حتیٰ کہ بالکل جڑ کے کھڑے ہو گئے, اور میں نے دیکھا کہ پتھر جن کو میں نے کہا تھا کہ قریب ہو جاؤ وہ بھی جمع ہوتے گئے یہاں تک کہ ان کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا, یعنی اسامہ بن زید سے فرمایا کہ ان سے کہو جدا ہو جائیں. پھر قسم کھا کے کہتے ہیں کہ فوالذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا یا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نے دیکھا کہ وہ درخت اور پتھر جدا ہوئے اور جو جہاں پر تھا وہ واپس اسی مقام پر چلا گیا. فرماتے ہیں وعن اسامہ بن زید نحوہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه هل يعني مكانا لحاجة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقلت إن الوادي ما فيه موضع بالناس فقال هل ترى من نخل أو حجارة قلت أرى نخلات متقاربات قال انطلق وقل لهن إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمركن أن تأتينا لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل للحجارة مثل ذلك ففعلت ذلك لهن فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعن والحجارة يتعاقدن حتى صرن ركاما فجلس خلفهن فلما قضى حاجته قال لي قل لهن يفترقن فوالذي نفسي بيده لرأيتهن والحجارت يفترقنا حتى عدنا الى مواضعهن. اسی طرح دو مزید حدیثیں ہیں, یعلا بن سیابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہیں اور دیگر سے بھی مروی ہیں. ان کی طرف فقط اشارہ کرتے ہیں قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ان سے بھی اس طرح کی روایتیں یہ مروی ہیں. عبارت دیکھ لیں, باقی مفہوم اس کا وہی ہے جو ابھی بیان ہوا ہے. فرماتے ہیں وقال یعلا بن سیابہ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير وذكر نحوا من هذين الحديثين وذكر فأمر وديتين فانضمتا وفي رواية أشاءتين وعن غيلان بن سلمة الثقفي مثله في شجرتين وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين وعن يعلى بن مرة وهو ابن سيابة أيضا وذكر أشياء رآها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أن طلحة أو سمرة جاءت فأطافت به ثم رجعت إلى منبتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها استأذنت ان تسلم علیہ، یعنی یہ واقعہ یہ ہے کہ دو طرح کے اس میں واقعہ مذکور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ آرام فرما رہے تھے، حضرت یعلا بن مرہ اس کے راوی ہیں. تو ایک روایت یوں ہے کہ ایک درخت آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے اور آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ سایہ کنا ہو گیا، جھک گیا بالکل. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد طواف کیا، چکر لگانا اس نے شروع کیے. اب انسان کے لیے تو طواف، مکلف کے لیے تو طواف ممنوع ہے کہ وہ صرف کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرے گا، باقی کسی اور کا طواف نہیں کرے گا. لیکن ظاہر ہے کہ درخت تو مکلف نہیں ہے، تو وہ تو جو مکلف نہ ہو وہ یہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، تو جو ہوش میں نہ ہو، انسان ہوش میں نہ ہو تو وہ جو کرے اس کے اوپر حکم نہیں ہے. تو یہ تو ویسے ہی درخت ہے، یہ تو ویسی عقل اس میں بظاہر نہیں ہوتی جو انسان والی ہوتی ہے، لیکن مکلف نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ احکام بھی نہیں ہے. تو اس لیے فاطافت بھی، درخت آیا اور اس نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طواف کیا. تو پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاگے تو واقعہ بیان کیا کہ ایسا ہوا تھا، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس درخت نے اجازت طلب کی کہ آ کے مجھے سلام کرے، تو اس لیے مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. وفی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجن لیلۃ استمعوا له شجرۃ. وعن مجاہد عن ابن مسعود فی ھذا الحدیث ان الجن قالوا من یشھد لک قال ھذہ الشجرۃ تعالی یا شجرۃ فجاءت تجر عروقھا لھا فاقع. یعنی جن نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کی اجازت طلب کی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا، کہا کہ آپ کی گواہی کون دے گا آپ کی رسالت پر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درخت دے گا، جا کے اس درخت کو بلاؤ. اس نے جا کے بلایا تو درخت اس کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے اپنی جڑوں کے ساتھ آ گیا. اب قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فہذا ابن عمر، یہ ابن عمر ہیں، جابر ہیں، ابن مسعود ہیں، یعلا بن مرہ ہیں، اسامہ بن زید ہیں، انس بن مالک ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ ہیں کہ جو اس طرح کے واقعات پر متفق ہیں. اس طرح کے واقعات پیش آئے اور ان سے دگنی تعداد کے اندر تابعین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. لہذا یہ جو روایت ہے درختوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والی، یہ انتہائی مضبوط روایتیں ہیں. اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے مدارج النبوہ میں علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ متواتر المعنی حدیثیں ہیں. یہ اتنے واقعات یہ پیش آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درختوں کے اطاعت کرنے کے کہ جو تواتر کے درجے پر پہنچتے ہیں. پہلے یہ دیکھیں، پھر ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں وذکر مثل حدیث الاول او نحوه قال القاضی ابو الفضل فهذا ابن عمر وبريدة وجابر وابن مسعود ويعلى بن مرة وأسامة بن زيد وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم قد اتفقوا على هذه القصة نفسها أو معناها وقد رواها عنهم من التابعين أضعافهم فصارت في انتشارها من القوة حيث هي. اب یہ واقعہ اگلا ابن فورک رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور اسے شیخ محقق نے بھی مدارج النبوہ میں نقل کیا ہے، اور اس درخت کا نام ہی سدرۃ النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بیری کا درخت تھا اور اس کی نسبت یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے سدرۃ النبی کہلاتی ہے. وہ واقعہ پیش آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف غزوے میں گئے، رات کا وقت تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی غنودگی طاری تھی، آنکھیں بند تھیں، آپ کی سواری جاتی جا رہی تھی کہ اچانک راستے میں بیری کا درخت آ گیا. اب وہ سواری جا رہی ہے، بیری کا درخت آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تو آرام فرما ہے اور غنودگی طاری ہے. تو فن فرجت لہو نصفین حتی جازا بینہما، وہ درخت جیسے آٹومیٹک دروازہ کھلتا ہے نا، سامنے ہم جاتے ہیں تو وہ کھڑے ہوں تو وہ خود بخود دروازہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کے سامنے پہنچے تو آپ کی سواری اس سے ٹکراتی، ایسا نہیں ہوا بلکہ درخت دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے درمیان سے آگے تشریف لے گئے. وہ جیسا تھا ویسا ہی آج تک، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آج تک وہ ویسے کا ویسا ہی باقی ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہی ہونا کا معروفۃ معظمت، اور شیخ محقق نے اس کا نام کیا رکھا سدرۃ النبی۔ یہ فرما رہے کہ یہاں پر معروف ہے کہ یہ وہی درخت ہے، اور صرف معروف نہیں معظم ہے، معظم ان اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اوہو، درخت کی تعظیم کی جا رہی ہے، کیوں تعظیم کی جا رہی ہے؟ کہ اس کے درمیان میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرتے ہوئے چلے گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہو گئی، تو اب اس کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ تو یہ تعظیم چونکہ معبود سمجھ کے نہیں کی جا رہی، یہ تعظیم فقط ایک تعظیم کے طور پہ کی جا رہی ہے کہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہے، تو یہ تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ معظمتن، یہ وہاں پر تعظیم کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وذکر ابن فورق انه صلی اللہ علیہ وسلم سار فی غزوۃ الطائف لیلا وهو وسن فاعترضته سدرۃ فانفرجت له نصفین حتى جاز بینهما وبقیت علی ساقین الى وقتنا هذا وهي هناك معروفۃ معظمۃ۔ اسی طرح کے دیگر واقعات دو مزید بیان کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے غم زدہ تھے، یعنی آپ بڑے غم کے اندر تھے کہ آپ کی قوم نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا ہوا تھا، جھٹلانا جاری تھا، تو اس پر غم طاری تھا۔ تو آ کے عرض کی دل جوئی کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے کہ کیا میں آپ کو کوئی نشانی کوئی معجزہ دکھاؤں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل دکھاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی کے دوسرے کنارے پر جو درخت تھا اس کی طرف نظر کی، یا جبریل امین نے نظر کی اور عرض کی کہ آپ اس درخت کو بلائیے، یہ آپ کے پاس چلتا ہوا آئے گا حتیٰ کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، وادی کے دوسرے کنارے پر تھا، وہ چلتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب جبریل امین نے یہ عرض کی کہ آپ اس کو حکم دیں کہ یہ لوٹ جائے، تو وہ درخت اپنی جگہ پر لوٹ گیا، وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے کہ کفار کے جھٹلانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل بڑا رنجیدہ تھا، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے کوئی معجزہ عطا فرما، اور یہ چیز آپ اپنی قوم کو دکھانا چاہتے تھے، اپنے لیے طلب نہیں کیا کہ اپنی ذات کے لیے طلب کیا ہو۔ اس کی وضاحت کر رہے ہیں خود قاضی اعظم مالکی کہ وَطَلَبُهُ الْآیَةَ لَهُمْ، یہ مشرکین کے لیے کفار کے لیے آپ نے نشانی طلب کی تھی، لا لہو، اپنی ذات کے لیے نہیں، وہاں تو یقین ہی یقین تھا، یہ جو طلب کیا یہ اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ دیکھیں اور ان کو نبوت کے دعوے کے اوپر اطمینان ہو۔ تو ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو اسی کا حکم دیا کہ آپ درخت کو بلائیے، وہ درخت آپ کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآهُ حَزِينًا أَتُحِبُّ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً قال نعم فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شجره من وراء الوادي فقال ادعوا تلك الشجره فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال مرها فلترجع فاعادت الى مكانها وعن علي نحو هذا ولم يذكر فيها جبريل قال اللهم ارني ايه لا ابالي من كذبني بعدها فدعا شجرة وذكر مثله وحزنه صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه وطلبه الآية لهم لا له وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى ركانة مثل هذه الآية في شجرة دعاها فأتت حتى وقفت بين يديه ثم قال ارجعي فرجعت وعن الحسن أنه عليه السلام شكا إلى ربه من قومه وأنهم يخوفونه وسأله آية يعلم بها أن لا مخافة عليه فأوحى الله إليه أن أنئت وادي كذا فيه شجرة فادعو غصنا منها يأتيك ففعل فجاء يخط الأرض خطأ حتى انصب بين يديه فحبسه ما شاء الله ثم قال ارجع كما جئت فرجع فقال يا ربي علمت الا مخافه علي ونحو منه عن عمر وقال فيه ارني ايه لا ابالي من كذبني بعدها وذكر نحوه. اسی طرح کے اور واقعات بھی قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں. آخری واقعہ یہاں پر اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعرابی ارائیتک ان دعوت هذا العذق من هذه النخلة اتشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم فدعاہ فجعل ینقذ حتى اتاہ فقال ارجع فعاد الى مکانی. یعنی ایک درختوں کا آنا تھا, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عرابی سے فرمایا کہ اگر میں اس درخت کی ٹہنی کو کہوں کہ یہ میرے پاس آ کے اس بات کی گواہی دے تو کیا تم اس بات کو تسلیم کر لو گے, ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹہنی کو بلایا تو وہ ٹہنی درخت سے ٹوٹی, ٹوٹ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم دیا تو واپس اپنی جگہ پر وہ چلی گئی. ٹھیک ہے. وخرجه الترمذي وقال حديث حسن وقال حديث صحيح. امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور فرمایا کہ حدیث صحیح ہے. آگے ایک اور اس حوالے سے صرف ایک ہی واقعہ اس کو مختلف انداز میں دوسری فصل کے اندر بیان کیا, اور وہ مشہور واقعہ حنین جز کا ہے, یعنی استوانہ حنانہ, وہ تنا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا تھا, اس واقعے کو ذکر کیا ہے. اور یہ قصہ بھی بہت سارے صحابہ کرام علی مردوان سے مروی ہے, کیونکہ یہ پورے مجمع کے اندر پیش آیا تھا اور وہ مشہور و معروف واقعہ ہے. پہلے تو قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہ خبر متواتر ہے, تواتر کے ساتھ ہے, صحیح روایتوں کے اندر یہ موجود ہے, اور 10 سے زیادہ صحابہ کرام علی مردوان نے اس کو روایت کیا ہے, جن میں سے ابی بن کعب ہیں, جابر بن عبداللہ ہیں, حضرت انس بن مالک ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت سہل بن سعد, حضرت ابو سعید خدری, حضرت بریدہ, حضرت ام سلمہ اور مطلب بن ابی وضاعہ, یہ تمام کے تمام رضی اللہ تعالی عنہم اس واقعے کو روایت کرتے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں وہ سنتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. پہلے عبارت دیکھیں, فرماتے ہیں فصل فی قصتی حنین الجزعی, یعنی تنے کے رونے کے قصے کے بارے میں یہ فصل ہے. وَيَعْدُدُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ حَدِيثُ أَنِينِ الْجِزْعِ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مَشْهُورٌ مُنْتَشِرٌ وَالْخَبْرُ بِهِ مُتَوَاتِرٌ قَدْ خَرَّجَهُ أَهْلُ الصَّحِيحِ وَرَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ 19 مِنْهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وعبد الله بن عباس وسهل بن سعد وابو سعيد الخدري وبريدة وام سلمة والمطلب بن ابي وداع كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث رضي الله تعالى عنهم. قال الترمذي وحديث انس صحيح. مشهور واقعہ ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مسجد تھی, یعنی مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام, یہ اس کی چھت جو تھی یہ کھجور کے تنوں پر بنی ہوئی تھی, کھجور کے تنے اس کے تھے, انہی میں سے ایک تنا یہ زمین پر تھا, تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر قوم کو خطبہ دیا کرتے تھے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا. تو سمعنا لذلک الجزعی صوتا کصوت العشار, جیسا اونٹنی اپنے بچے کے جدا ہونے پر روتی ہے, اونٹنی کا بچہ اسے جدا کر دیا جائے تو جیسے وہ روتی ہے ویسے ہی وہ تنے کے رونے کی آواز ہم نے سنی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اس کے رونے کی وجہ سے مسجد کے اندر تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی, مسجد گونجنے لگی اس کے رونے کی آواز سے. اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے لوگ بھی اس کے ارد گرد رونے لگے. اور ایک روایت کے اندر ہے جو حضرت مطلب اور حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ درخت روتے روتے پھٹ جائے گا, یہ تنا پھٹ جائے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں روتے ہوئے, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پہ رکھا تو اس صورت میں وہ خاموش ہو گیا. یہ اور آگے بیان کرتے ہیں, پہلے اتنی عبارت دیکھیں. فرماتے ہیں قال جابر بن عبداللہ کان المسجد مسقوفا على جذوع نخل فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب یقوم الى جزء منها فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجزء صوتا كصوت العشار وفی روایت انس حتى ارتج المسجد بخواری وفی روایت سهل وكثر بكاء الناس لما رأوا به وفی روایت المطلب وابی حتى تصدع وانشق حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت زاد غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا بكى لما فقد من الذكر کہ رو اس لیے رہا تھا کہ اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اب اس کو یہ موقع نہیں ملے گا تو اس لیے یہ رو رہا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ وزاد غیره والذی نفسی بیدہ لو لم التزمہ لم یزل ہاکذا الی یوم القیامت تحزنا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فامر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدفن تحت المنبر، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اس کو اپنے آپ سے چمٹا نہ لیتا تو یہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے اندر روتا ہی رہتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تو اس کو منبر کے نیچے دفنا دیا گیا۔ کذا فی حدیث المطلب و سہل بن سعد و اسحاق عن انس وفی بعد روایت عن سہل فدفنت تحت منبره او جعلت فی السقف، بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ اس کو منبر کے نیچے دفنا دیا گیا اور بعض میں یہ ہے کہ اس کو مسجد کی چھت پہ لگا دیا گیا۔ مزید ایک اور روایت اس حوالے سے اور تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وفی حدیث ابی فکان اذا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، فلما ہدم المسجد اخذہ ابی، جب مسجد منہدم ہو گئی تو اس کو حضرت ابی نے لے لیا، فکان عندہ الی ان اکلتہ الارض وعاد رفاتا، یعنی پہلے تو چھت پہ لگا ہوا تھا یا منبر کے نیچے مدفون تھا، جب مسجد کو منہدم کر کے دوبارہ بڑا بنایا گیا تو حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس لے لیا اور اس کو اپنے پاس رکھا یہاں تک کہ زمین نے اس کو نگل لیا، جہاں رکھا جائے تو زمین آہستہ آہستہ اس کو نگل جاتی ہے تو اس طرح وہ نگل گئی۔ مزید آگے ذکر کرتے ہیں وذکر الاسفرائنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاہ الی نفسہ فجاء یخرق الارض فالتزمہ ثم امرہ فعاد الی مکانی، امام ابو اسحاق الاسفرائنی رحمہ اللہ کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ، تو وہ زمین چیرتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، حضور نے اس کو اپنے آپ سے چمٹا لیا، پھر اس کو حکم دیا کہ اپنی جگہ پر جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے باغ میں لگا دوں اور تو جیسے پہلے تھا ویسا ہو جائے کہ تیری شاخیں بھی نکل آئیں، تیرے اندر پھل بھی آ جائیں اور تیری خلقت پوری ہو جائے اور نئے نئے پھل تیرے اندر آتے رہیں، یہ اگر تو چاہتا ہے تو میں ایسا کر دیتا ہوں، یعنی ابھی صرف تنا تھا، اب درخت اس میں کھجورے وغیرہ تو کچھ بھی نہیں تھی، لیکن تو چاہتا ہے تو باغ میں لگا دیا جائے گا، اللہ کے حکم سے جیسا ہرا بھرا درخت ہوتا ہے تو ویسا ہو جائے گا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ہے۔ اور فرمائے چاہوں تو یہ کر دوں دنیا کا یہ کام، وَإِن شِئْتَ، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت کے اندر لگا دوں اور اللہ کے اولیاء محبوبین خدا جو ہے وہ تیرے پھل سے کھاتے رہیں۔ ثم اصغى له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف کان لگائے، یستمع، اس کی بات کو سننے لگے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ درخت یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جنت کے اندر لگا دیا جائے تاکہ مجھ سے اللہ کے اولیاء کھائیں اور میں ایسی جگہ پر رہوں کہ جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ فسمعہ من یلیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کی بات سنی، جو قریب وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی اس درخت کی آواز کو سن لیا کہ یہ عرض کیا کر رہا ہے بارگاہ رسالت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قد فعلتو، میں نے تمہارا یہ کام کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اس درخت نے دار بقا کو دار فنا پر ترجیح دی ہے، کہ فنا والی دنیا کے اندر نہیں بلکہ جنت کے اندر رہنا اس نے پسند کیا، اس کو ترجیح دی ہے۔ فرماتے ہیں وفی حدیث بریدہ فقال، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان شئت اردک الى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول فقال بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكاني لا أبلى فيه فسمعه من يليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت ثم قال اختار دار البقاء على دار الفناء. اب آگے بڑی خوبصورت بات, قاضی ازمال کی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا حسن بصری جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو بہت رویا کرتے تھے, بہت روتے تھے, اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو, الخشبتو تحن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوقا الیہ لمکانی, کہ ایک کھجور کا تنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے, آپ کے شوق کی وجہ سے رونا شروع ہوا, تو فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَن تَشْتَاقُوا إِلَى لِقَائِهِ, تو تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو, مستحق ہو کہ حضور علیہ السلام کی ملاقات کا اشتیاق کرو, اس کا شوق رکھا کرو. تو یہ بیان کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ رویا کرتے تھے. فرماتے ہیں فَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا بَكَى وقال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكاني فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه رواه عن جابر حفص بن عبيد الله ويقال عبيد الله بن حفص وأيمن وأبو نضرة وابن المسيب والسعيد بن أبي كرب وكريب وأبو صالح ورواه عن أنس بن مالك الحسن وثابت وإسحاق بن أبي طلحة ورواه عن ابن عمر نافع وابو حيه ورواه ابو ندره وابو الوداك عن ابي سعيد وعمار بن ابي عمار عن ابن عباس وابو حازم وعباس بن سهل بن سعد عن سهل بن سعد وكثير بن زيد عن المطلب وعبد الله بن بريده عن ابيه والطفيل بن ابي عن ابيه قال القاضي ابو الفضل رحمه الله تعالى فهذا حديث كما تراه خرجه اهل الصحه ورواه من الصحابه من ذكرنا وغيرهم من التابعين ضعفهم الى من لم نذكره وبمن دون هذا العدد يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب والله المثبت على الصواب. یہ بات ہماری پوری ہوئی, یہاں پر سندیں انہوں نے ذکر کر دی ہیں کہ یہ کتنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہے اور کتنے تابعین نے ان صحابہ سے روایت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق عطا فرمائے, آپ علیہ السلام کی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں حضور علیہ السلام کے جلووں سے مشرف ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا.